سنیچر 27 اگست، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. امریکہ اور روس کہتے ہیں شام کے مسئلے پر خاصی پیش رفت ہوئی ہے، بس چند معمولی مشکلات ہیں. مگر تجزیہ کار نے کہا
آئیسس کے خلاف جو کوآرڈینیشن ہو رہا ہے اس پہ امریکہ اور رشیا کے بیچ میں کافی اگریمنٹ ہو چکے ہیں. اس کے بیونڈ جو کلیمز وہ کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریڈیبل ہیں.
تفصیل خبروں کے بعد.
اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. شام میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ ایک علاقے پر فضائی بمباری میں کم از کم 15 افراد مارے گئے ہیں. دوسری جانب شام میں دوبارہ جنگ بندی متعارف کروانے کے لیے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات بغیر کسی کامیابی کے ختم ہو گئے ہیں. تفصیل نازیہ گلزار کی زبانی.
برطانیہ میں واقع ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ حکومتی طیاروں نے وقفے سے دھماکہ خیز مواد سے بھرپور 2 بیرل بم گرائے ہیں جو اس خیمے کے قریب گرے ہیں جس میں وہ ورسا شامل تھے جو پچھلے ہفتے ہلاک ہونے والوں کی تعزیتیں وصول کر رہے تھے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پہلے دھماکے کی جگہ پہ ایمبولینس سمیت ایک بڑا ہجوم جمع تھا کہ دوسرا دھماکہ کیا گیا جس میں مزید لوگ ہلاک ہوئے اور ایمبولینس تباہ ہو گئی. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے.
اس سے قبل شام میں امریکہ کے حمایت یافتہ کرد عرب اتحاد سے منسلک ایک باغی گروہ کا کہنا تھا کہ ترکی کے جنگی طیاروں نے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. اس گروپ کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں جرابلس شہر کے قریب ایک گاؤں کو نشانہ بنایا گیا. یہ وہی گاؤں ہیں جہاں سے اسی ہفتے کے آغاز پر ترکی کے حمایت یافتہ باغیوں نے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو نکال باہر کیا تھا. وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے دنیا کے اہم ملکوں میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے 22 ارکان پارلیمان کو خصوصی نمائندوں کے طور پر نامزد کیا ہے. وزیراعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیراعظم نے خصوصی نمائندوں پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں کشمیر کے نسب العین کو اجاگر کرنے کی کوششیں یقینی بنائیں تاکہ وہ اس سال ستمبر میں اقوام متحدہ میں اپنے خطاب کے دوران عالمی برادری کے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں. ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے خلاف 2 علیحدہ مذمتی قراردادیں منظور کی ہیں. کوئٹہ سے محمد قاسم.
بھارتی وزیراعظم کے خلاف قرارداد کے متن میں کہا گیا تھا کہ ان کے عالیہ بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھارتی سرکار کردار ادا کر رہی ہے. قرارداد کے مطابق نریندر مودی کا بیان اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے. قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ نریندر مودی کے بیان کو اقوام متحدہ سمیت دنیا کی نوٹس میں لائے. ایک اور قرارداد میں الطاف حسین کے پاکستان کے بارے میں بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کی باتیں غداری کے زمرے میں آتی ہیں.
بنگلہ دیش کی سیکیورٹی فورسز نے دارالحکومت ڈھاکہ کے نواح میں شدت پسندوں کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر 4 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان میں گزشتہ ماہ دارالحکومت میں ایک کیفے پر حملہ کرنے والی کالعدم تنظیم کا مبینہ منصوبہ ساز تمیم چودھری بھی شامل ہے. کیفے پر حملے میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. اٹلی کے زلزلے میں ہلاک ہونے والے 278 افراد کی یاد میں آج قومی سطح پہ یوم سوگ منایا گیا. اٹلی کے صدر اور وزیر اعظم نے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی بڑے پیمانے پر منعقدہ آخری رسومات میں شرکت کی. اٹلی کے وسطی حصے میں بدھ کو آنے والے شدید زلزلے میں خدشہ ہے کہ اب بھی متعدد افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. امدادی سرگرمیوں میں زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. ترکی نے خواتین پولیس پر یونیفارم کے حصے کے طور پر ہیڈ سکارف پہننے پر لگی پابندی ہٹا لی ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
آج سے تمام خواتین آفیسرز ٹوپی کے نیچے حجاب پہن سکیں گی جو ان کے یونیفارم کے رنگ سے مطابقت رکھتے ہوں. حکمران جماعت اے کے پارٹی لمبے عرصے سے ہیڈ سکارف پر پابندی کے خاتمے کا مطالبہ کرتی رہی ہے اور ناقدین صدر رجب طیب اردغان پر جدید ترقی کے سیکولر ستونوں کو کمزور کرنے کا الزام عائد کرتے رہے ہیں.
امریکہ میں ٹیکسی ڈرائیورز کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے انگریزی کے امتحان کی شرط ختم کر دی گئی ہے. اس سے کچھ لوگوں کو آسانی ہوگی، تاہم کئی ٹیکسی ڈرائیورز اس اقدام کے خلاف بھی ہیں. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
نیو یارک شہر میں اس ہفتے سے نیا قانون لاگو ہو گیا ہے जिसके तहत टैक्सी ड्राइवरों को लाइसेंस लेने के लिए अंग्रेजी जबान का इम्तिहान नहीं देना होगा। कई लोगों की राय यह भी है कि अंग्रेजी के बगैर अमरीका में गुजारा कैसे होगा। शहर के जैक्सन हाइट्स इलाके में AJ गोगिया टैक्सी ड्राइवरों का एक स्कूल चलाते हैं।
अगर आप पाकिस्तान में टैक्सी चला रहे हैं, उर्दू नहीं बोलते तो टैक्सी चला सकते हैं पाकिस्तान में? अमेरिका में कस्टमर अब इंग्लिश में बात करेंगे आपसे कि उर्दू में बात करेंगे? मेरे हिसाब से सही नहीं है, बट आगे उनकी मर्जी है, TLC की उनको ड्राइवर चाहिए।
इस नए कानून के बारे में शहर इंतजामिया का मौकिफ है कि चूंकि न्यूयॉर्क में गैर मुल्की लोग ही ज्यादातर टैक्सी चलाते हैं और उनमें से बहुत से लोगों को अंग्रेजी जबान अच्छी तरह नहीं आती है, इसलिए उन लोगों के लाइसेंस हासिल करने में आसानी के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर में टैक्सी ड्राइवरों की तादाद 50,000 से ज्यादा है और उनमें से सिर्फ 4% अमरीका में पैदा हुए हैं।
ये BBC उर्दू सर्विस है।
हमारे नामानिगार करिया करिया गांव गांव
के रिश्तेदारों ने रहीम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइल जाफरी, BBC नखियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में औरतों की खुदकुशी या गैरत के नाम पर कत्ल। शाम के मसले पर समझौते में रूस और अमरीका की पेशरफ्त। इसके अलावा हफ्तावार फीचर बॉलीवुड राउंड अप और कॉलम दूसरा पहलू भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सैरबीन में पहले शाम की खाना जंगी रुकवाने के लिए होने वाली नई कोशिशों का तस्करा। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी और उनके रूसी हमनसब सरगई लारोफ ने जनेवा में होने वाली मुलाकात के बाद कहा है कि अमरीका और रूस ने शाम के मसले के हल की जानिब अहम पेशरफ्त की है, बस चंद मामूली मुश्किलात ही को दूर करना बाकी है। ये मुजाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दारुलहुकूमत दमिश्क के नवा में 4 बरस तक सरकारी मुहासरे में रहने वाले शहर दारिया से बागियों और आम शहरियों का इनखला जारी है। मजीद तफसील हमारी साथी नाजिया गुलजार से।
जनीवा में अमरीका और रूस के वज़राए खारिजा के दरमियान शाम के मसले पर होने वाली बातचीत के बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से बात की। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारिजा जॉन कैरी ने बताया कि उन्हें और रूसी वजीर खारिजा सरगई लावरोफ को शाम में जंगबंदी पर आगे बढ़ने के रास्ते का वाज़े अंदाजा हो गया है। उन्होंने मजीद कहा,
That most Syrians aren't even aware today.
हम में से कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि शाम में रहने वाले ज्यादातर लोग शायद इस बात से भी बेखबर हैं कि जंग का खात्मा भी मुमकिन है, या फिर शायद कागजी कार्रवाई की हद तक इनके जहनों में हो। तो हमें इस जंग के खात्मे की तरफ जाना चाहिए ताकि इस शिद्दत पसंदी में कमी आए, जो कि शाम के लोगों की ख्वाहिश भी है और हक भी, और हम भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लड़ाई इस मसले का हल नहीं।
अमरीकी वजीर खारिजा के मुताबिक शाम में जंगबंदी की बहाली और इमदादी सामान की ज्यादा बेहतर रसाई के इकदाम पर ज्यादातर तकनीकी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। ताहम दोनों ममालिक के माहिरीन जनीवा में ही मौजूद रहेंगे ताकि आने वाले दिनों में हल तलब मामलात को तय कर सकें।
We have a few narrow issues to resolve.
हमारे सामने चंद हल तलब मसाइल हैं जिन्हें हल करने के लिए हमारे माहिरीन जनीवा में बैठकर इस गैर यकीनी सूरत हाल को कम करने और एतमाद की बहाली को मुमकिन बनाने के लिए इकदाम करेंगे।
इस मौके पर रूसी वजीर खारिजा सरगई लावरोफ ने कहा कि अब भी चंद मामलात को हल करने की जरूरत है। उन्होंने अक्वामे मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी शामी हुकूमत और अमरीका की हिमायत याफ्ता हिज़्ब मुखालिफ के दरमियान मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसकी मदद से जो हालिया महीनों में तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हुआ है उसे कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब शाम में फरीकैन के दरमियान 4 साला मुआसरा खत्म करने पर इत्तेफाक के बाद दारिया शहर से शहरियों और बागी जंगजुओं का इनखला शुरू हो गया है। एक मकामी सहाफी अली इब्राहिम दारिया की सूरत हाल बताते हुए कहते हैं,
I've counted at least 4 buses leaving Daraya with people inside that I would presume
میں نے چار بسیں داریا سے نکلتے ہوئے دیکھی ہیں جن میں لوگ سوار تھے اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جنگجو اور عام شہری ہیں جن کا انخلا شروع ہوا ہے۔ میں نے اقوام متحدہ اور شامی ہلال احمر کی گاڑیاں بھی دیکھی ہیں جو اس انخلا کی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آج کتنے لوگ داریا کو چھوڑ چکے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں لڑائی کی وجہ سے اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ لوگوں کے پاس نکلنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔
60% سے زیادہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس جنگ کی وجہ سے داریا میں موجود ایک بھی عمارت ایسی نہیں رہی جسے کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، اور 70% سے زیادہ عمارتیں اب رہائش کے قابل نہیں جب تک کہ ان کی مرمت کا کام نہ ہو جائے۔
شام کی سیکیورٹی فورسز نے 2012 میں داریا کا محاصرہ کیا تھا، اس کے بعد سے شہر پر مسلسل بمباری کی جاتی رہی ہے جس کے باعث شہریوں کو خوراک، پانی اور بجلی کی قلت کا سامنا تھا۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ روس اور امریکہ کے مابین شام کے مسئلے پر بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ میں نے امریکہ میں ڈیلاور یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے پوچھا کہ پیش رفت کا کیا مطلب ہوا۔
دونوں پارٹیز کی طرف سے دونوں ہی چیزوں کو اسپیسیفکلی بتایا نہیں گیا، یہ کہ کون سی باتوں پہ وہ اگریمنٹ ہوا ہے اور کون سی باتوں پہ ابھی ڈس اگریمنٹ باقی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جس پہ ابھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ الیپو کے تعلق سے ہے۔
یعنی اس میں کیا، الیپو اتنا اہم کیوں ہے؟
دیکھیے، الیپو ایک بہت بڑا شہر ہے، تقریباً 2 ملین کی آبادی ہے۔ الیپو میں ابھی بھی سچویشن ایسا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہاتھ جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جو سیریا کی اب ریجیم رہ گئی ہے اس کی جو میجورٹی سپورٹرز ہیں وہ علوی ہیں، اور تو بیسیکلی یہ ہو گیا ہے کہ علوی جو کمیونٹی ہے وہ پھنس گئے ہیں کہ اگر وہ جنگ ہار جاتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف جینوسائڈ ہو جائے گا اور سب کے سب مارے جائیں گے، تو اور وہ جنگ مسلسل لڑ نہیں سکتے، تو وہ ایک چند علاقہ ہے لتاخہ سے لے کے دماسکس تک، وہ ایک قسم سے فورٹریس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر جنگ رک بھی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سنیوں سے اور دوسرے مسلم گروپ سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو ایک قسم سے ایک، کیونکہ یہ کہ نہ صرف دماسکس بٹ دماسکس کے باہر بھی ایک قسم سے فورٹریسز کی طرح بنانا شروع کر دی ہے سیرین فورسز۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیز میں سوائے بشار الاسد کے کوئی لوگ آگے زیادہ سوچ نہیں رہے کہ سیریا کا ویژن کیا ہے۔ سیریا اگر آپ میپس پہ جا کے دیکھیں جس طرح سے بشار الاسد کی ریجیم آپریٹ کر رہی ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا علاقہ جس میں علوی بیسڈ میجورٹی علوی کمیونٹی رہے گی، اس کا بیس کا ایک چھوٹا سا ڈمسکس کیپیٹل بنا کر اسٹیٹ قائم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر مقتدر خان، جیسا آپ نے کہا کہ دونوں وزرائے خارجہ امریکہ اور روس کے، ان کا کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں، لیکن آپ نے جن رکاوٹوں کا ذکر کیا تو وہ تو خاصی بڑی رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔
جی ہاں، وہ اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں پچھلے ایک ہفتے سے ٹرکی بھی گھس گیا ہے سیریا میں۔ ٹرکی کے ٹینکس پہلی بار گراؤنڈ فورسز وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ ٹرکی کہہ رہا ہے کہ وہ آئیسس کے خلاف جا رہا ہے، لیکن ٹرکی وہاں بیسیکلی کرڈش جو اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے اس کے خلاف جا رہا ہے۔ ٹرکی نہیں چاہتا کہ اور ایک کرڈش ملک پیدا ہو جائے سیریا کے اندر۔ تو یہ سارے پارٹیز کے ساتھ بات کرے بغیر مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، جو سول وار میں صرف دو پارٹیز ہوتی ہیں تو اس میں صرف دو قسم کا سولوشن ہوتا ہے، یا تو ایک پارٹی ہار جاتی ہے یا دونوں پارٹی اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ وہ تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو سیریا کا مسئلہ ہے، ایک تو ہے کہ یہاں ملٹی پارٹیز ہیں، کئی پارٹیز انوالو ہیں، دوسری جو پارٹیز انوالو ہیں ان کو انٹرنیشنل سپورٹ بہت زیادہ ہے، تو وہ دونوں مسئلے نہیں ہوتے۔ یعنی ایک پارٹی ہار بھی گئی تو کئی پارٹیز وہاں موجود ہیں لڑنے کے لیے، اور دوسرا جو آپشن تھا کہ یہ پارٹی تھک جائیں گے، ان کے ریسورسز ختم ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہے۔ فورن ایڈ مسلسل چلی آ رہی ہے، ایران سے بھی آ رہی ہے، سعودی عرب سے بھی آ رہی ہے، ترکی سے آ رہی ہے، رشیا اور امریکہ بھی وہاں انوالو ہیں۔ تو یہ جنگ مطلب اور آئندہ 5-10 سال بھی چل سکتی ہے۔ تیسری اور سب سے خطرناک جو کنڈیشن ہے سیریا کی، کہ کیونکہ عوام پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کوئی بھی پارٹی آپ دیکھ لیں وہاں, وہ لوکل سپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے لڑنے کے لیے, اس لیے جو لوکل لوگ ہیں ان کے حقوق, ان کی سیفٹی, ان کے کھانے پینے کا کوئی پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے پروٹیکٹ کرنے. اس لیے اس جنگ میں سول رائٹس بہت زیادہ وائلیٹ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ سویلینس مارے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہر پارٹی جو وہاں لڑ رہی ہے ان کے لیے سپورٹ باہر سے آ رہی ہے.
تو ڈاکٹر مقتدر خان, آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو فریقین ہیں جن کے درمیان اصل جنگ ہو رہی ہے ان میں سے کوئی بھی ان مذاکرات میں نہیں ہے, تو پھر آخر ان دونوں کا آپس میں بیٹھنا, متفق ہونا کسی بات پر, وہ کیا معنی رکھتا ہے؟
مجھے لگتا کہ جو آئیسس کے خلاف جو کوآرڈینیشن ہو رہا ہے اس پہ امریکہ اور رشیا کے بیچ میں کافی اگریمنٹس ہو چکے ہیں. اس کے بیونڈ جو کلیمز وہ کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریڈیبل ہیں.
تو یہ دونوں ممالک مختلف لوگوں کو, مختلف فریقوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے حامی ہیں, کیا ان کے وہاں پر جو اہداف ہیں اس علاقے میں, اس خطے میں, وہ حاصل ہو سکے ہیں روس کے یا امریکہ کے یا مغربی طاقتوں کے؟
دیکھیے, جہاں تک رشیا کا سوال ہے, اس کا جو پرائمری گول تھا کہ بشار الاسد کی ریجیم کو بچا لیں اور اس کو محفوظ رکھیں, وہ دونوں گول اچیو ہو چکے ہیں. اور جو ویسٹرن ممالکوں کا گول تھا کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو جتائیں, بشار الاسد کی ریجیم کو ختم کریں, سیریا میں پیس لے کر آئیں, آئی سی کو ختم کریں, وہ سارے کے سارے مسائل ابھی بھی موجود ہیں. تو سکسیس اگر اس ایریا میں کسی کو ملا ہے تو بشار الاسد کی ریجیم کو جو ابھی بھی کنٹینیو ہو رہا ہے. لیکن وہ سارے گروپ جس میں ترکی کا بھی شمال ہے, عرب ممالک, جو چاہ رہے تھے کہ ایک پوسٹ بشار الاسد ریجیم پیدا ہو جائے سیریا میں, جو سیریا کو یونائٹیڈ بھی رکھے اور سیریا کو ایک قسم سے ڈیموکریٹک یا سنی کے ہاتھ میں آ جائے, وہ گوز تو ابھی تک حاصل نہیں ہوئے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشیا اور امریکہ کے بیچ میں طے ہوگا, کیونکہ وہاں پہ کئی ایسے گروپس ہیں جو دونوں رشیا اور امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں. مثال کے طور پہ القاعدہ کے جو گروپس ہیں, آئیسس کے گروپس ہیں, تو ان کے ساتھ تو کوئی ڈائیلاگ ہی نہیں ہے.
تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر معاہدہ طے پا بھی جاتا ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان, روس کے اور امریکہ کے درمیان, وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبر اس میں نہیں پنہا ہوگی, ان کو سکون کا سانس لینے کا موقع پھر بھی نہیں ملے گا؟
دیکھیے, کوئی پولیٹیکل سولوشن اس میٹنگ سے نہیں نکلے گا. بس یہ ہے کہ ملٹری کوآپریشن جو آئیسس کے خلاف ہو رہا ہے, یہ جو ٹیکنیکل یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ملٹری کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر.
یہ تھے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان. اور اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں صبح خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں 3 خواتین نے مبینہ طور پر زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے. تاہم بعض سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات دراصل غیرت کے نام پر قتل ہیں. سوات میں کچھ عرصے سے ایسی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. صرف 2 روز میں 5 خواتین, جبکہ 1 ماہ کے دوران تقریباً 20 خواتین کو ہلاک کیا گیا ہے. سوات سے صحافی انور شاہ کی رپورٹ.
سوات کے مختلف علاقوں میں 2 دنوں کے دوران 5 خواتین غیرت کے نام پر قتل یا دیگر وجوہات کے بنا پر ہلاک ہوئی ہے. پہلا واقعہ تحصیل چارباغ کے علاقے میں پیش آیا ہے, جہاں ساس اور بہو نامعلوم وجوہات کے بنا پر زہر کھانے سے ہلاک ہو گئی ہے. تانہ چارباغ کی پولیس اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس اصل حقائق تک رسائی کے لیے تفتیش کر رہی ہے, جبکہ بریکوٹ کے علاقے شنگردار اور قبل کے علاقے میں بھی 2 خواتین زہر کھانے سے ہلاک ہوئی ہے. دوسری جانب گالوچ کے علاقے میں سسر نے غیرت کے نام پر اپنی بہو کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. سوات میں خواتین پر تشدد اور انہیں غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعات میں اضافے کے حوالے سے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن افسر زمان نے بی بی سی کو بتایا کہ غیرت کے نام پر قتل میں اضافے کی بنیادی وجہ پسند کی شادی کا نہ ہونا ہے.
دوران تفتیش میرے نالج میں یہ بات سامنے آئی ہے نا کہ جو لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے, ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے.
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کے قتل اور تشدد میں ملزمان کو سزائیں نہ ملنے کی بڑی وجہ گواہوں کی عدم دستیابی اور مقامی جرگے ہے, جو غیر قانونی طور پر معاملے کو صلح کے نام پر ختم کر دیتے ہیں. سوات کے ممتاز وکیل سہیل سلطان نے بی بی سی کو بتایا کہ خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لیے بننے والے زیادہ تر قانون ملاکن ڈویژن تک ایکسٹینڈ ہی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. خیال رہے کہ سوات میں حالیہ کچھ دنوں سے خواتین پر تشدد اور انہیں غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعات میں تیزی دیکھی جا رہی ہے, جس کی بنیادی وجہ مؤثر قانون سازی کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے.
سوات سے یہ تھے صحافی انور شاہ. ادھر سوات میں سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم اویکننگ کے مطابق اس برس اب تک کم سے کم 42 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے, ان میں سے 39 خواتین اور 3 مرد ہیں. میں نے اویکننگ کے ڈائریکٹر عرفان حسین بابک سے پوچھا کہ ان ہلاکتوں کے محرکات کیا ہیں.
زیادہ تر کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر غیرت کے نام پر جب پتھر ہو تو اس کے پیچھے محرکات میں یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے کہ جو تانا ہوتا ہے باہر سوسائٹی کی طرف سے, جو پریشر بڑھتا ہے آتا ہے, تو اس کا ایک رزلٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر وائلنٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے مار کٹائی اور قتل تک بات پہنچ جاتی ہے اس میں.
تو عرفان حسین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں 42 قتل, یہ غیرت کے نام پر ہوئے ہیں.
جی جی, اس میں ایسا بھی ہے کہ کئی دفعہ ہمارے پاس اس طرح سے کیس رپورٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں خاتون خودکشی اس نے کر لی ہے, تو اس میں ایزیلی اگر وہ قتل کر لیں پھر اس کو بعد میں خودکشی کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی نے جو ہے خودکشی زہر پی لیا یا اس نے خودکشی کر لی.
لیکن اس کا اس بات کا تعین آپ کس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں ہے اور یہ قتل غیرت کے نام پہ قتل ہے, اس بات کا آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟
ہماری ایکچولی ہماری جو ٹیم ہے, ہم جو بھی کیس ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم اپنے طور پہ پھر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کمیونٹیز میں, کیونکہ ہمارے نیٹ ورک ممبرز ہیں تقریباً ہر تحصیل میں, ہمارے اس طرح کے ایکٹیو ایچ آر ڈیز ہیں جو کہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, فیملی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں, یا وہاں جو گاؤں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے تو ہمیں ہر جگہ کا پتہ ہوتا ہے, تو ہم وہاں سے ان کے اڑوس پڑوس میں پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے, اکثر ان کے کلوز ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں فیملی ممبرز ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں, تو اندر کی بات جو ہے وہ پھر ہمیں بتا دیتے ہیں.
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے, اتنی خواتین کا جنوری سے اب تک یعنی 39 خواتین کم سے کم قتل ہوئی ہیں آپ کے بقول غیرت کے نام پر, تو پشتون معاشرے میں تو مرد اور عورت دونوں کو ہی مار دیا جاتا ہے اس طرح کے واقعات میں, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنا کہ آپ خواتین کا ذکر کر رہے ہیں؟
اصل میں یہ ہے جی کہ مرد حضرات کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو مبرہ کر لیں, اور ایزیلی کی اور سب سے ایزی ٹارگٹ پھر ایسی فیملیز میں خاتون ہی ہوتی ہے گھر کی جس کو وہ ایزیلی ٹارگٹ کر لیتے ہیں. اکثر مرد جو دوسری فیملی سے ہوتا ہے یا وہ بڑے انفلوئنشیل ہوتے ہیں تو لوگ اس کو کچھ کہہ نہیں پاتے, اس لیے مردوں کی شرح اس میں ہمارے پاس بہت کم آتی ہے اور خواتین کی جو ہے وہ زیادہ آتی ہے.
آپ تحقیق کرتے ہیں اور آپ کے لوگ مختلف جگہوں پہ رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں اور اپنے طور پہ معلومات اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آپ تعین کرتے ہیں کہ یہ اصل میں خودکشی نہیں تھی بلکہ غیرت کے نام پر قتل تھا, تو یہ بتائیے کہ ایسی صورت میں آپ کے پاس اس کے سدباب کے لیے کیا کچھ ہے؟
اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارا جی ایک لیگل ایڈ سینٹر ہے جس میں پھر ہم مفت قانونی امداد فراہم کرتے ہیں, اگر اس طرح کے کیسز ہم فیملی کو پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سینٹر تشریف لائیں اور پھر وہاں پہ ہم ان کو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے تو ہم اس میں پھر لیگل ایڈ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے.
لیکن عام طور پہ تو یہ قتل فیملی والے خاندان والے خود ہی کرتے ہیں نا, تو ان کی لیگل سپورٹ آپ کس طرح کرتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ جی کہ جو فیملی مطلب اگر اس طرح سے ان کو فیملی ریلیٹیوز اکثر ہو جاتے ہیں, وہ اگر ہمارے پاس آئیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ یار جی اس میں اس طرح سے, جیسے ہمارے پاس اس طرح کے کئی کیسز آئے ہیں کہ اس میں والدہ اکثر آ جاتی ہیں یا اس کے بھائی آ جاتے ہیں یا کوئی دوسرا فیملی ممبر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کیس کو ٹیک اپ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ اس میں میری مدد کریں, تو پھر اس حوالے سے. اور ایسی بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ جس میں بالکل فیملی ممبرز, بھائی نے بہن کو قتل کیا اور ماں کہتی ہے کہ یہ بندوق صاف کر رہا تھا تو اس سے اس کو گولی لگ گئی اور میں نے اس کو معاف کر دیا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیونکہ اس میں یہ بھی ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں سماج کی عطا کردہ کئی نسخے ہوتے ہیں ان کے پاس, اور ان کا مذہب یا ہماری روایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, مگر اسے ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور قاتل کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا, تو اس وجہ سے پھر اس کو وہ ایک قانون کی جو ڈیلی گرفت ہے اس سے آزاد ہونے میں اس کے پاس یہ نسخے موجود ہوتے ہیں.
سوات کے سماجی کارکن عرفان حسین بابک. اور اب اٹلی چلتے ہیں جہاں حالیہ زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کا سوگ قومی سطح پر منایا جا رہا ہے. تفصیل اطہر کاظمی سے.
وقت گزرنے کے ساتھ ملبے تلے دبے افراد کے بچنے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ آخری لاپتہ فرد کی تلاش تک امدادی کاروائیاں جاری رہیں گی۔ امدادی سرگرمیوں میں زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں اٹلی کی حکومت کی جانب سے یادگاری تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اٹلی کے وزیر اعظم نے بھی شرکت کی۔ حکام کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں مارٹرس میں ہوئی ہیں، جہاں 184 افراد ہلاک ہوئے، جو زلزلے کے مرکز کے قریب واقع ہے۔ اس سے پہلے حکام کا کہنا تھا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے اور حکومت نے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات کے لیے 5 کروڑ یورو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جمعرات کو آفٹر شاکس کی وجہ سے امدادی کارکنوں کو متاثرہ عمارتوں میں کام روکنا پڑا۔ اٹلی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مرنے والے افراد میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ زلزلے سے بڑی تعداد میں عمارتیں گر گئی ہیں اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اماٹرس نامی قصبہ زلزلے سے شدید متاثر ہوا ہے اور وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار جیمز رینل، جو اس وقت اماٹرس میں موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن سونگنے والے کتوں کی مدد سے ملبے تلے دبے افراد کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر دوسری جانب مقامی حکام یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی تک کتنے افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور سپورٹس کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان نے انگلینڈ کو لارڈز میں ہونے والے دوسرے ون ڈے میں جیت کے لیے 252 رنز کا ہدف دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے سرفراز احمد نے سینچری سکور کی۔
سرفراز گیٹس اٹ ویری فائن، دیٹ کڈ بی 100، ہی از سیلیبریٹنگ۔ سرفراز ناؤ ہی لوکس اپ ٹو دی سکائی۔
میچ کی ابتدا ہی میں سمیع اسلم 1، جبکہ شرجیل خان اور اظہر علی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے، اور پھر بابر اعظم 30 اور شعیب ملک بھی 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ عماد وسیم 63 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ انگلینڈ کی جانب سے مارک وڈ اور کرس ووکس نے 3-3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا آج پہلا دن ہے۔ ٹینس میں سال کے آخری بڑے مارکے یو ایس اوپن کا آغاز پیر کے روز ہو رہا ہے۔ ومبلڈن اور اولمپک چیمپئن اینڈی مرے پہلے راؤنڈ میں جمہوریہ چیک کے لوکاس رسل کے مد مقابل ہوں گے۔ لاس اینجلس میں جاری ونسن سلیم ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین کے پیبلو کارینو بسٹا نے آسٹریلیا کے جان ملمن کو ہرا دیا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں سربیا کے وکٹر ٹرائسکی کو اسپین کے روبرٹو باٹیسٹا آگوٹ سے شکست ہو گئی۔ نیو یارک میں ہونے والے کنیٹیکٹ اوپن میں خواتین مقابلوں کی دو فائنلسٹ یوکرین کی الینا سویٹولینا اور پولینڈ کی آگنیاشکا راڈوانسکا ہیں۔ سیمی فائنل میں راڈوانسکا نے پیٹرا کیویٹووا اور سویٹولینا نے یوہانا لارسن کو ہرایا تھا۔ فارمولا ون کا ریس میں رواں سیزن کی 7 میں سے 6 ریسز جیتنے والے مرسیڈیز ریسر لوئس ہیملٹن پر گرڈ پینلٹی 55 کر دی گئی ہے، جس کی وجہ کار میں مقررہ حد سے زیادہ طاقتور انجن کا استعمال ہے۔ آج آخری پریکٹس ریس میں فراری ٹیم کے ڈرائیور کیمی ریکنن نے ریڈ بل ٹیم کے ریسر ڈینیل ریکارڈو سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے۔ فٹ بال کلب مینچسٹر سٹی کے سابق مینیجر مینوئل پیلوگرینی کا چائنیز سپر لیگ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ رواں سال جون میں ان کی جگہ مینچسٹر سٹی کے نئے مینیجر کا عہدہ پیپ گارڈیولا کے سپرد کیا گیا تھا۔
کھیلوں کا حوالہ آپ نے سبا ناز سے سنا۔ بلوچستان کی اسمبلی نے بھارتی وزیر اعظم اور ایم کیو ایم کے قائد کے خلاف علیحدہ علیحدہ مذمتی قراردادیں پاس کی ہیں۔ لارڈز میں انگلینڈ نے اس وقت 2 وکٹوں کے نقصان پر 98 رنز بنائے ہیں۔ تفصیل کے لیے چلیں گے براہ راست لارڈز۔ اس وقت پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے۔
شام میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ ایک علاقے پر فضائی بمباری میں کم از کم 15 افراد مارے گئے ہیں. اٹلی کے زلزلے میں ہلاک ہونے والے 278 افراد کی یاد میں آج قومی سطح پر یوم سوگ منایا گیا, جبکہ سرکاری سطح پہ 35 افراد کی آخری رسومات ادا کی گئیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کی اسمبلی نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے خلاف دو علیحدہ علیحدہ مذمتی قراردادیں منظور کی ہیں. ترکی نے خواتین پولیس پر یونیفارم کے حصے کے طور پر ہیڈ اسکارف پہننے پر لگی پابندی ختم کر دی ہے. اور لارڈز میں جاری ون ڈے میں انگلینڈ نے پاکستان کے 251 رنز کے جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 22 اوور کے کھیل کے اختتام پر 102 رنز بنا لیے ہیں, جبکہ اس کی 2 وکٹیں گری ہیں. جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایب نے اگلے 3 سالوں میں افریقہ میں 30 ارب ڈالرز کی امداد اور سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی اسمبلی نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے خلاف 2 علیحدہ علیحدہ مذمتی قراردادیں منظور کی ہیں. ادھر حکام نے القاعدہ اور داعش کے ایک مقامی کمانڈر سمیت 6 شدت پسندوں کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. تفصیل کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ میں.
بھارتی وزیراعظم کے خلاف قرارداد وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری اور وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کے علاوہ دیگر اراکین کی جانب سے مشترکہ طور پر لائی گئی تھی. ایوان میں قرارداد پیش کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن محمد خان لیڈی نے بلوچستان کے بارے میں بھارتی وزیر اعظم کے بیان کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف قرار دیا.
بھارتی وزیر اعظم کے بیان کا بھرپور جواب دینا بحیثیت قوم ہمارا فرض ہے, لہذا یہ ایوان بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان کے بیانات کو اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی دنیا کے نوٹس میں لایا جائے.
اراکین اسمبلی نے اس قرارداد پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی بلوچستان کے بارے میں بیان بازی کر کے کشمیر کے مسئلے سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا,
پارلیمنٹ سے جب ایک بات جاتی ہے تو وہ بڑی وزن رکھتی ہے اور وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ میسج جاتا ہے کہ مودی کو اگر فکر کرنی ہے تو وہ کشمیر کی کرے, مودی کو اگر فکر کرنی ہے تو وہ آسام کی کرے. بلوچستان کے لوگ بڑے کمفرٹیبل ہیں, بلوچستان کے لوگ 1973 کے آئین میں پاکستان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں اور رہیں گے.
اسمبلی نے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین کے پاکستان کے بارے میں باتوں کے خلاف بھی ایک مذمتی قرارداد منظور کی. اسمبلی کے اجلاس کو وزیر داخلہ نے بلوچستان کے علاقے نوشکی میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی میں القاعدہ اور داعش کے مقامی کمانڈر سمیت 6 افراد گرفتار کیے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گرفتار مقامی کمانڈر نے افغانستان اور شام میں تربیت حاصل کی ہے.
سرغنہ سمیت ایک دہشت گرد کے اس کے 6 ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے, القاعدہ اور داعش سے اس کا تعلق ہے. 2012-13 میں اس نے القاعدہ جوائن کیا ہے. انیشیل ٹریننگ اس نے افغانستان سے حاصل کی ہے اور وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ شام میں جہادی سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا ہے.
ادھر کوئٹہ میں تشدد کے ایک واقعے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک ہوا. یہ اہلکار گزشتہ روز سریاب کے علاقے میں ایک حملے میں مارا گیا. جوابی کارروائی میں ایک شخص بھی ہلاک ہوا. ایف سی کے ترجمان کے مطابق جوابی کارروائی میں مارے جانے والے شخص کا تعلق مذہبی شدت پسند تنظیم سے تھا. دوسری جانب کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈز نے ڈیرہ بگٹی اور سبی کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور بلوچستان سے یہ خبر بھی کہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں واقع پاک افغان باب دوستی گزشتہ 10 روز سے بند ہے. ہماری ساتھی نازیہ گلزار نے انجمن تاجران چمن کے صدر صادق اچکزئی سے پوچھا کہ سرحد بند ہونے کی وجہ سے تاجروں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے.
یہ تقریباً ہمارے روزانہ کی بنیاد پر 1 کروڑ روپے ہمارے رینیو ضائع ہو رہی ہے. باقاعدہ یومیہ کی اوپر تقریباً یہاں پہ جو کسٹم میں 400-500 گاڑیاں روزانہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی تھی, یہ ابھی بند ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ چمن جو یا سرحدی علاقہ ہے کوئٹہ سے, پاکستان سے جو مال چمن آ رہی ہے لوکل مال, باقاعدہ ایف سی والوں نے چمن سے تقریباً 30 کلومیٹر آگے اس کو رکا ہوا ہے.
تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مال روک دیا جاتا ہے تو پھر علاقے میں مہنگائی کی صورتحال کیا ہے؟
ابھی چمن میں اٹے کی ایک بوری 300 روپے بڑھ چکی ہے, چینی کی ایک پارسل تقریباً 200 روپے بڑھ چکی ہے, یہاں پہ گئی کا ایک ڈبا نہیں مل رہا ہے. 25,000 کے لگ بھگ بندے بارڈر پار جاتے آتے ہیں جو وہاں پہ افغان منڈیوں میں روزگار کے لیے اپنے چولہا جلانے کے لیے کام کرتے تھے. ان 25,000 بندوں کا جو اس کی آمد رفت بارڈر کی وہاں پہ جو روزگار سے متعلق تھا, وہاں پہ وہ لوگ مزدوری کرتے تھے, یہ لوگ بے روزگار ہو چکی ہے. تقریباً پشتون بلٹ جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. یہاں پر جو تاجر برادری ہے وہ پاکا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, اس کا بالکل معاشی قتل شروع کیا جا رہا ہے. وہ بالکل یہاں کے جو آبادی ہے یہاں تقریباً اس پراپرٹی کو نقصان, اسٹیٹ کو نقصان ہو چکی ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سفارت خانے کے طور پر اس مسئلے کو حل کرے یا چمن میں ایک ایسا کمیٹی بنا دے قبائل کا جس میں قبائل موجود ہو, جس میں تاجر کے بڑے نمائندے موجود ہو, جس میں سیاسی اسٹیک ہولڈر کے اور مذہبی اسٹیک ہولڈر کے جو اسکالرشپ ہے وہ نمائندے اس کے مشتمل ایک کمیٹی بنا دے. وہ افغان حکومت کو اختیار دیا جائے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ اس چمن جو 10 دن سے یہ بارڈر بند ہے اس کی بندش کے حوالے سے گفتگو کرے.
صادق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بارڈر نہ کھولنے کی وجہ کیا ہے؟
بارڈر نہ کھولنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستانی پرچم کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس پر افغان حکومت معذرت کرنے کو تیار نہیں ہے.
انجمن تاجران چمن کے صدر صادق اچکزئی گفتگو کر رہے تھے ہماری ساتھی نازیہ گلزار سے. اور اب امریکہ سے یہ خبر کہ نیو یارک کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے اب انگریزی زبان کا آنا ضروری نہیں ہے کیونکہ انگریزی بولنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے. اس سے کچھ لوگوں کو تو آسانی ہوگی لیکن بعض ٹیکسی ڈرائیوروں نے اس فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
نیو یارک شہر میں اس ہفتے سے نیا قانون لاگو ہو گیا ہے جس کے تحت ٹیکسی ڈرائیوروں کو لائسنس لینے کے لیے انگریزی زبان کا امتحان نہیں دینا ہوگا. جنوبی ایشیا کے ملک جیسے پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارت سے آ کر نیو یارک میں ٹیکسی چلانے والے کئی لوگوں کو اس نئے قانون سے ڈرائیونگ لائسنس لینے میں آسانی تو ہوگی. کئی لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ انگریزی کے بغیر امریکہ میں گزارا کیسے ہوگا. شہر کے جیکسن ہائٹس علاقے میں اے جے گوگیا ٹیکسی ڈرائیوروں کا ایک اسکول چلاتے ہیں.
آسانی تو نہیں ہوگی, اگر آپ امریکہ میں رہیں تو انگلش تو بولنی لازمی ہے. اگر آپ پاکستان میں ٹیکسی چلا رہے ہیں اردو نہیں بولتے تو ٹیکسی چلا سکتے ہیں پاکستان میں. اگر آپ نے بنگلہ دیش میں ٹیکسی چلانی ہے تو اگر بنگالی نہیں بولتے تو ٹیکسی کیسے چلائیں گے؟ امریکہ میں کسٹمر اب انگلش میں بات کریں گے آپ سے کہ اردو میں بات کریں گے؟ تو انگلش تو لازمی چیز ہے نا. میرے حساب سے صحیح نہیں ہے, بٹ آگے ان کی مرضی ہے. ٹی ایل سی کی ان کو ڈرائیور چاہیے تو وہ کہتے ہیں جو بھی صحیح, گدھا بلی جو بھی ملتا ڈالو گاڑی میں.
اس نئے قانون کے بارے میں شہر انتظامیہ کا موقف ہے کہ چونکہ نیو یارک میں غیر ملکی لوگ ہی زیادہ تر ٹیکسی چلاتے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو انگریزی زبان اچھی طرح نہیں آتی ہے, اس لیے ان لوگوں کے لائسنس حاصل کرنے میں آسانی کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نیو یارک شہر میں ٹیکسی ڈرائیوروں کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے اور ان میں سے صرف 4% امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں. جنوبی ایشیا سے پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارتی نژاد ٹیکسی ڈرائیوروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. نیو یارک شہر میں اب تک ٹیکسی ڈرائیوروں کے لائسنس کے لیے جو انگریزی زبان کا امتحان ہوتا تھا اس میں ایسے سوال بھی شامل ہوتے تھے جن میں ایک انگریزی کی آڈیو کلپ سن کر صحیح جواب چننا ہوتا تھا کہ پیسنجر کیا کہہ رہا تھا. کئی ٹیکسی ڈرائیوروں کا خیال ہے کہ بغیر انگریزی سمجھے ٹیکسی ڈرائیوروں کو کام میں مشکل پیش آئے گی. بھارتی نژاد گرپریت سنگھ پچھلے 2 سال سے نیو یارک میں ٹیکسی چلا رہے ہیں.
اگر انگلش میں ٹیسٹ نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا, آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا ہے. بروکلن, برانکس وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے, بٹ جو اسٹریٹس کے نام ہیں وہ اسٹوریا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا ابھی. تو اگر آپ کسی کو بتا رہے ہو لائک آپ کا پیسنجر آپ کو بتا رہا ہے تو وہ بھی نہیں سمجھ لگے گی اچھی طرح سے اگر آپ کو انگلش کا کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امیگرینٹ کے لیے اچھا ہے, اچھا نا, پر پیسنجر کو بھی دیکھنا چاہیے, وہ اس کو ہم نے پک کرنا ہے, پتا نہیں کیا کریں گے.
نیو یارک میں ٹیکسی ڈرائیور اب لائسنس کے لیے انگریزی کے علاوہ کئی دیگر زبانوں میں امتحان دے سکیں گے, لیکن کچھ ٹیکسی ڈرائیوروں کو یہ بھی شکایت ہے کہ اب امتحان میں انگریزی تو ہٹا دی گئی ہے لیکن سوال بڑھا دیے گئے ہیں. بھارتی نژاد سندیپ سنگھ آج کل ٹیکسی ڈرائیور کے لائسنس کے امتحان کی تیاری میں لگے ہیں.
آسانی تو ہے, بڑا انہوں نے جو کوشچن کا دے دیا ہوا ہے کوشچن زیادہ کر دیے, 50 سے 80 کر دیے, جو تھوڑا اور مشکل ہو گیا کہ جو کہ ان کے میپ کے کوشچن اس میں ڈال دیا انہوں نے تو ٹائم وہی سیم ہی ہے. پھر ان کو چاہیے کہ ٹائم بھی تھوڑا دینا چاہیے۔
ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے نئے قانون کے بارے میں یہ بھی اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں کہ حفاظت کے نقطۂ نظر سے بھی مشکل پیش آ سکتی ہے، خاص کر انگریزی بولنے والے پیسنجر کسی ایمرجنسی کے بارے میں ٹیکسی ڈرائیور سے کیسے بات کریں گے۔ لیکن میئر کا دفتر اور ٹیکسی کمیشن اب ایک ایسے منصوبے پر بھی کام کر رہے ہیں جس کے تحت سبھی ٹیکسی ڈرائیوروں کو ان کے کام سے متعلق انگریزی زبان سکھائی جائے گی۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی، اور اب چلتے ہیں یہاں لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ، جہاں اس وقت پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان، معاف کیجیے گا، لارڈز چلیں گے تھوڑی دیر میں۔ پہلے سنتے ہیں شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
گزشتہ دنوں بھارتی اخبارات نے اڑیسہ کے غریب قبائلی دانا ماجھی کی ایک ایسی تصویر شائع کی جو کافی عرصے تک ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ دانا ماجھی اپنے کندھے پر اپنی بیوی کی لاش اٹھائے ہوئے تقریباً 12 کلومیٹر تک پیدل چل چکا تھا۔ ماجھی کی بیوی کا ٹی بی سے انتقال ہو گیا تھا اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ لاش گھر لے جانے کے لیے ایک گاڑی کا انتظام کر پاتے۔ ماجھی کا کہنا تھا کہ ہسپتال نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے پاس بس یہی ایک چارہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کی لاش کو خود ہی اٹھا کر اپنے گاؤں لے کر جائیں جو کافی دوری پر تھا۔ ٹی وی چینلوں پر دانا ماجھی کا ایک چادر میں لپٹی ہوئی لاش کو اپنے کندھوں پر لے کر چلتے ہوئے دکھائے جانے کا منظر انتہائی دردناک تھا۔ یہ بھارتی معاشرے کی بے حسی کا بھی عکاس تھا۔ بھارت کی کم از کم ایک تہائی آبادی خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ ان میں اکثریت دلت اور قبائلیوں کی ہے جو ملک کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہیں۔ بھارت کے سیاسی نظام کا سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ ایک جمہوریت ہے، اور اس کا سب سے منفی پہلو یہ ہے کہ آزادی کے بعد بھی ملک کی سیاست اور وسائل ایک مراد یافتہ متمول طبقے کی گرفت میں ہے۔ بھارت کے مراد یافتہ سیاسی طبقے نے ایک ایسا نظام وضع کیا ہے جس کا ملک کا غریب اور کمزور طبقہ حصہ نہیں بن سکا۔ غریب طبقہ اپنی زمینوں اور قدرتی وسائل پر اپنا مالکانہ حق پہلے ہی کھو چکا ہے۔ ملک کا نظام انصاف ایسا بنایا گیا ہے کہ ملک کی اکثریت اس تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی۔ طبی سہولیات اتنی مہنگی اور وسائل اتنے کم ہیں کہ ملک کی ایک بڑی آبادی علاج نہ ہو پانے کے سبب چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے موت کا شکار ہو جاتی ہے، جن کی زندگی محض چند 100 روپے میں بچائی جا سکتی تھی۔ بھارت کے مراد یافتہ سیاسی طبقے نے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا ہے جس میں غریب اور کمزور کے لیے سوچنے کی جگہ محدود ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں بیشتر لوگوں کی سوچ صرف خود تک محدود ہے، دوسروں کے بارے میں سوچنے اور ان کی فکر کرنے کی اقدار یہاں کم ملتی ہیں۔ انسانی رشتوں کا تعین باہمی مفاد، ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پاکیزہ انسانی جذبے بھی ذات پات اور موروثی نفرتوں کی یرغمال ہیں۔ بھارت کا مراد یافتہ طبقہ سب سے لا تعلق ہے۔ دانا ماجھی کی تصویر دیکھ کر سوشل میڈیا پر کسی نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھارتی جمہوریہ نے غریبوں کے خلاف جنگ چھڑ رکھی ہو۔ ماجھی اپنی بیوی کی لاش نہیں، بھارتی جمہوریت اور معاشرے کی بے حسی کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ ماجھی کی بیوی کو چند 100 روپے میں بچایا جا سکتا تھا۔ معاشرے نے زندگی سے ہی نہیں، اس غریب کو موت کے وقار سے بھی محروم رکھا۔ یہ تصویر بہت طویل عرصے تک انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ بھارتی معاشرے پر بھلے ہی کوئی فرق نہ پڑے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت دانا ماجھی سے ہمیشہ شرمسار رہے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب کرکٹ، اور کرکٹ میں چلتے ہیں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ، جہاں اس وقت پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ جاری ہے۔ ہمارے ساتھی غضنفر حیدر اس وقت لارڈز سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ غضنفر، سب سے پہلے تو تازہ ترین
عمر، تازہ ترین یہ ہے کہ 116 رن انگلینڈ کا سکور ہے، ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ انگلینڈ کو مزید 136 رن درکار ہیں اور 8 وکٹیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور 25 اوور کا کھیل جو ہے باقی ہے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 251 رن بنائے، اور پاکستان کی طرف سے جو خاص بات تھی وہ سرفراز احمد وکٹ کیپر کی سینچری تھی۔
اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کی خاص بات تو آپ نے بتا دی، لیکن وہ جو شروع میں ایک دم سے وکٹیں گرنے لگیں وہ کیا ہوا تھا؟
وہ یہ ہوا تھا کہ پاکستان کو 2 رن پہ پاکستان کے جو ہیں وہ 3 کھلاڑی شروع میں آؤٹ تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بابر اعظم اور سرفراز احمد نے ایک طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا۔ اننگز تھوڑی سی بلٹ ہوئی، اس کے بعد بابر اعظم آؤٹ ہو گئے، پھر شعیب ملک جو ہیں وہ آئے، پھر عماد وسیم۔ تو اس طرح بیچ کے جو 4 بیٹسمین ہیں پاکستان نے، انہوں نے جو ہے وہ 250 کے اسکور میں کافی ہیلپ کی نہیں، تو شروع میں بالکل جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان 200 بھی اسکور نہیں کر پائے گا۔
غضنفر یہ بتائیے کہ لارڈز میں آج کافی سارے تماشائی ایسے ہوں گے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اور ان کا حال بتائیے کہ وہ کس کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں ساری صورتحال میں.
تماشا یہاں پر لارڈز میں آج جو ہے وہ اٹینڈنس بہت زیادہ اور فل اور کافی سارا جو ہے پاکستان سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر کراؤڈ آیا ہوا ہے. اس وقت جو ہے وہ کراؤڈ اتنا شور نہیں کر رہا ہے, کراؤڈ خاموش ہے, اس لیے کہ جو روٹ اور این موگن کی جو پارٹنرشپ ہے وہ 85 رنز کی ہو گئی ہے. لیکن جہاں جہاں وکٹ گرتی ہے یا جہاں جہاں پہ جو ہے وہ کیچ مس ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو کراؤڈ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرجوش دکھائی دے رہا ہے.
یہ بتائیے کہ ویسے تو خیر آخری گیند تک کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس وقت جو میچ کی صورتحال جس طرح نظر آ رہی ہے, جس طرح سے انگلینڈ بیٹنگ کر رہا ہے جم کر, کیا لگتا ہے کہ میچ کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟
اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میچ پر ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ انگلینڈ کا ہے, اس لیے کہ ان کی پارٹنرشپ بھی ہے اور وکٹس بھی ہیں, اور ان کا جو رن ریٹ ہے وہ 4.8 ہے اور جو انہیں رن ریٹ درکار ہے وہ 5.2 ہے, تو وہ اتنے دور نہیں ہے ریکوائرڈ رن ریٹ سے. لیکن اگر دو یا تین وکٹ گر جاتی ہیں جلدی ہی تو اس سے میچ کی صورتحال جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہو سکتی ہے.
اچھا بس تازہ ترین آپ اب ہمیں بتا دیں کہ اس وقت کیا اسکور ہے.
اچھا اس وقت جو اسکور ہے وہ 120 پہ دو انگلینڈ کے آؤٹ ہیں. جو روٹ جو ہیں انہوں نے 55 رن بنائے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں این مورگن جنہوں نے 48 اسکور کیا ہے 60 بالوں
پہ. مظفر حیدر آپ کا بہت بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے. سیربین ابھی جاری ہے.
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا. ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے.
Ladies and gentlemen,
hi, this is Shilpa Shetty. I think it's been a phenomenal success. No, sorry, let's just take that again.
Hey, Chutki Sindoor,
jiska hame khel hai.
Ha, ek minute le lijiye.
BBC,
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
فیملی کے واحد ڈانسنگ سٹار بابی دیول. فلم گپ کا یہ گانا 90s میں ایک طرح سے بابی کی پہچان بن گیا تھا, لیکن حال ہی میں یہ گانا بابی پر اس وقت بھاری پڑ گیا جب پبلک نے اسی گانے پر پیسے واپس مانگ لیے.
بہت دنوں سے بھگایا تو نے اپنے پیچھے, آج تو ہمارے پیسے دے دے, پھر اکیلا بھاگتا رہا.
اس نے آپ کے پیسے ابھی تک نہیں لوٹائے.
وہ اس بار مجھے دکھائی دے گیا نا, میں تو اسے زندہ جلا دوں گا.
جی ہاں, دلی کے ایک نائٹ کلب میں بابی کو پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا. پھر کیا تھا, بابی جی خود ہی ڈی جے بن بیٹھے اور پوری رات اپنی ہی فلم گپ کے گانے بجاتے رہے. اس پر وہاں موجود پبلک اتنا بور ہوئی کہ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ٹکٹ کے پیسے واپس مانگ لیے. اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. کیا آپ جانتے ہیں کہ سشمیتا سین کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ انرجی کا بنڈل رنویر سنگھ کے خیال میں انڈسٹری میں ان کی جیسی انرجی کس کے پاس ہے؟ اور روہت شیٹی کیا کہتے ہیں خود رنویر کے بارے میں؟
تمہیں جو میں نے دیکھا, تمہیں جو میں نے جانا, جو ہوش تھا وہ تو گیا.
جی ہاں, یہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر ہی لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں.
1994 में मिस यूनिवर्स बनी सुष्मिता सेन भले ही फिल्मों में ज्यादा दिखाई न देती हो, लेकिन खबरों में हमेशा रहती हैं। चालीस साल की सुष्मिता आज भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। तो इस खूबसूरती का राज क्या है सुष्मिता?
एक तो तहे दिल से शुक्रिया जान मेरी, ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए हम 6-6 घंटे बैठते हैं तैयार होने के लिए। खूबसूरती इंसान के वजूद से आती है, बाहर से नहीं। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज आई हैव दैट इनसाइड ऑफ मी, आई एम होपिंग दैट मौसम के साथ, उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ मुस्कुराना नहीं भूलूं कभी। जब तक वो आता है आई विल स्टे ब्यूटिफुल इंशाल्लाह।
रणवीर सिंह सिर्फ फिल्मों में ही नहीं असल जिंदगी में भी काफी उछल कूद करते नजर आते हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि एनर्जी से भरपूर स्टार अगर कोई है तो वो है अक्षय कुमार।
आई थिंक एनर्जी की बात करें तो नाम इमीडिएटली आ जाता है, एक वन एंड ओनली अक्की सर, यू नो उनकी एनर्जी तो कितने सालों से बरकरार है। ही लिव्स सच अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड दैट्स व्हाई फॉर सो मेनी इयर्स ही इज एंड हैज बीन द मोस्ट एनर्जेटिक एक्टर।
हम है सीधे साधे अक्षय,
सिंह कुछ भी कहें लेकिन इस मामले में पहले नंबर पर वो ही रहेंगे। चाहे तो रोहित शेट्टी से पूछ ले। क्यों रोहित?
रणवीर ने जब अपनी पहली फिल्म की थी तब से मैं उसको जानता हूँ। ही इज डूइंग वेरी वेल, एक अच्छा ये रहा एक्सपीरियंस उसके साथ करने। ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी एंड उसको मैच करना और उसे स्क्रीन पे लाना बहुत डिफिकल्ट है।
रोहित जी शायद यही वजह है कि अभी तक आप उनके साथ काम नहीं कर सके। आज हम बात करेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मधुर भंडारकर की।
कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है।
चांदनी बार और पेज थ्री जैसी फिल्मों के साथ इंडस्ट्री में अहम मुकाम बनाने वाले मधुर भंडारकर ने 1996 में राम गोपाल वर्मा के साथ रंगीला जैसी कामयाब फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। मधुर भंडारकर की जिंदगी काफी जद्दोजहद से भरी थी। उन्हें तालीम भी दरमियान में छोड़नी पड़ी और शुरू में उन्होंने एक वीडियो लाइब्रेरी में काम किया। तो तालीम पूरी ना होने का अफसोस होता है?
डेफिनेटली, मुझे हमेशा इस बात का शिकायत रहती है कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया बराबर से जो मुझे पढ़ना चाहिए था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरी जो बुक रीडिंग की जो फाउंडनेस है, जो मुझे शौक है, वो हमेशा ही आज भी मुझे कायम रहती। मुझे कोई ऐसा मेरे से बात करता या मेरे से इंटरेक्ट करता कोई यकीन नहीं मानता कि मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूँ बोल के।
बाद मधुर ने अपनी फिल्म बनाने का फैसला किया और फिल्म त्रिशक्ति बनाई, जिसे बनाने में 3 साल लगे और 1999 में रिलीज की गई। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। मधुर भंडारकर वापस खुद को ऊपर उठाने की जद्दोजहद में लग गए। इस दौरान उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा।
वो बहुत कठिन दौर था क्योंकि खास करके इंडस्ट्री में आपके पास कोई बड़ा हीरो सपोर्ट को नहीं है, या आपके पास कुछ ऐसा शुगर डैडी नहीं है, कोई ऐसा मेंटोर नहीं है आपके पास, और ऐसे वक्त पे आपको इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि लोग को ऐसा होता है, भैया तेरे पास हीरो कौन है, तेरे पास सब्जेक्ट क्या है, और क्यों हम तेरे साथ फिल्म बनाए। बल्कि ब्रेक मिलना बड़ा ही मुश्किल कठिन होता है इंडस्ट्री में, और मैंने साबित किया क्योंकि मैंने त्रिशक्ति इसलिए क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था। तो कहते ना कि बेगस कान वी चूजर जैसी बात हो गई, तो मैंने वो पिक्चर किया। लेकिन पिक्चर करने के बाद बुरी तरह फ्लॉप हुई। फ्लॉप के बाद मैंने वो पूरा टाइम देखा जब मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने जाता था बस में या ऑटो में। बस में मुझे याद है कहीं मेरे एक्ट्रेस जो त्रिशक्ति में काम किए थे वो मुझे मिलते थे बस के अंदर। बड़ा अजीब लगता था मुझे कि उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए।
में रिलीज होने वाली फिल्म चांदनी बार सिर्फ 1.5 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। इस फिल्म ने कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों ही तरह से कामयाबी हासिल की और मजूर को बॉलीवुड के बड़े फिल्म साजों की फहरिस्त में ला खड़ा किया।
चांदनी बार से पहले मैंने ऐसी हालत थी कि मैं बस में, ट्रेवल, ऑटो में और रिक्शा में घूमता था, और वो शो के टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 12 बजे का शो था, 1 बजे का, और वो सब आए थे, तो मैं एक ऐसा आम इंसान की तरह मैं खड़ा था। किसी ने मुझे पूछा नहीं, ना कि मीडिया ने पूछा, ना इंडस्ट्री वालों ने पूछा, ना किसी ने पूछा। जैसे पिक्चर खत्म हुई, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और उसके बाद ये मैंने मेरी आंखों से देखा है कि मेरा कोई कॉलर पकड़ रहा है, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है कि इधर मेरे चैनल में इंटरव्यू दो, मेरे चैनल में इंटरव्यू दो।
तो कैसा लगता है?
दोनों मिले तो बेटर है, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसमें फिर थोड़े पैसे आ जाते हैं एज अ फिल्म मेकर, आपकी जो रेटिंग बढ़ जाती है, और उस पर से अगर आपकी पिक्चर बॉक्स ऑफिस में सफल रहे तो आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है। क्रिटिकल अक्लेम भी डेफिनेटली चाहिए। मेरे ख्याल से मैं बहुत ही कम फिल्म मेकर में हूँ जिनको ये तीनों चीजें हासिल हुई है, जैसे कि क्रिटिकल अक्लेम, बॉक्स ऑफिस सक्सेस और राष्ट्रीय पुरस्कार, ये तीनों चीज से नवाजा गया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं और कुछ मांग भी नहीं सकता।
बाद मधुर भंडारकर ने फिल्म पेज 3 और ट्रैफिक सिग्नल बनाई। ये दोनों ही फिल्में बहुत कामयाब रही। आज आप इंडस्ट्री में अपने सफर को कैसे याद करते हैं?
बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से एक स्ट्रगल था, संघर्ष था इतने सालों का, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता, और वहाँ से आके फिल्म इंडस्ट्री में हासिल करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जब से कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है सक्सेस रेशो बहुत कम है, 99% लोगों को सक्सेस मिलता नहीं, 1% के आधा परसेंट जो है सक्सेस है। तो वहाँ से घर घर में वीडियो कैसेट दे के 4-4.5 साल, उसके बाद मुझे लगा मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, तो मैंने कई ऐसे छोटे फिल्म मेकर को यहाँ पे असिस्ट किया। राम गोपाल वर्मा जी को ज्वाइन किया 91 में, और रंगीला में एसोसिएट डायरेक्टर था, वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई।
मधुर भंडारकर की फिल्में अक्सर कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर मबनी होती हैं, जिनमें कई तरह के सामाजिक मौजूद शामिल होते हैं। इनकी मिसाल चांदनी बार, पेज 3 और फिल्म फैशन है। मधुर, आपकी फिल्में कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर ही क्यों होती हैं?
कभी कभी रियलिटी इतनी हार्श होती है, मेरे ख्याल से वो दिखाने में कहीं हमको ऐसा लगता है कि कोई किसी को आपत्ति ना हो, कहीं इशू ना हो जाए, कहीं चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़े, कोई व्यक्ति जो है पर्सनल तौर पर हर्ट ना हो जाए, तो हर चीज को रखे दिमाग में रखे उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है पिक्चर को।
मधुर भंडारकर ने कुछ अरसे पहले फिल्म कैलेंडर गर्ल्स बनाई, जिसमें उन्होंने ऐसी लड़कियों की कहानी बताने की कोशिश की जो छोटे छोटे शहरों से ग्लैमर की दुनिया का रुख करती हैं, और इस सफर में उन्हें किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है। मधुर की ये फिल्म बुरी तरह नाकाम रही। मजूर, आप इस मौजू में क्या मसला उठाना चाहते थे?
मुझे लगा कि कैलेंडर गर्ल एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा इशू है। ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ग्लैमर वर्ल्ड में कई चीजें आती है। मेरे ख्याल से जो मैं दिखाता हूँ बहुत ही चीज हमें सेंसर भी करना पड़ता है, हमें लोगों को मैंने हमको कई सीन्स को, कई चीजों को उसको मॉडरेट करना पड़ता है, डायल्यूट करना पड़ता है।
बात है मधुर, आपकी फिल्मों के सीन जब डाइल्यूट होने के बाद इतने इश्तियालंगेज होते हैं तो बगैर कैंची चले क्या होता होगा। खैर, अब आपके फैंस को आपकी अगली फिल्म का इंतजार रहेगा, लेकिन मेरा आज का वक्त यही खत्म हुआ चाहता है, तो मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप,
BBC। अगर आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो इसका लिंक आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। सैरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। آج پروگرام ایڈیٹر تھے اسد علی، پروڈیوسر اطہر کاظمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرسچن ہینسن اور اسلام آباد میں عامر صدیق، سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ کے علاقے پر فضائی بمباری میں کم از کم 15 افراد مارے گئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے دنیا کے اہم ملکوں میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے 22 ارکان پارلیمان کو خصوصی نمائندوں کے طور پر نامزد کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سیکورٹی فورسز نے گزشتہ مار ڈھاکہ کے کیفے پر حملہ کرنے والی کلدم تنظیم کے مبینہ منصوبہ ساز تمیم چودھری سمیت 4 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایب نے اگلے 3 سالوں میں افریقہ میں 30 ارب ڈالرز کی امداد اور سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت ماسکو میں ایک پرنٹنگ پریس اور ویئر ہاؤس میں لگنے والی آگ میں کم از کم 16 افراد ہو گئے ہیں۔ اور میانمار میں ایک اداکار ٹن لن تھن کو اپنی کار پر اسپرے پینٹ سے برمی فوج کے خلاف توہین آمیز جملے لکھنے پر تقریباً 3 سال کی قید کی سزا ہوئی ہے۔